الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں سورہ حجرات کی یہ آیت ہے دو آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہیں ان آیتوں میں اور اس سے پہلے کی اور بعد کی بھی آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے آپس کے حقوق کو بتایا اور معاشرے کے کچھ آداب بتائے دین کے اندر اسلام کے اندر ایک شعبہ جس طرح عبادات کا ہے اسی طرح ایک شعبہ معاشرات کا بھی ہے معاشرت کہتے ہیں کس طرح رہن سہن ہو ہمارا رہن سہن ہمارا ملنا جلنا اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے اس شعبے کے اندر بھی بعض چیزیں جس طرح عبادات کے اندر کچھ چیزیں فرائض کے درجے میں ہیں کچھ چیزیں حرام کے درجے میں ہیں اسی طرح ہر شعبے میں کچھ چیزیں ہیں جو حرام کے درجے میں بھی ہیں اور کچھ اعمال ہیں جو فرائض کے درجے تک ہیں ہر شعبے کے فرائض الگ الگ ہر شعبے کے حرام الگ الگ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے آداب کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا بغیر کسی تمہید کے میں ان آیتوں کا خلاصہ عرض کروں ایک بات ہے معاملات کے اندر جب بگاڑ آتا ہے تو اس کے اثرات عبادات پر پڑتے ہیں آدمی کا جب بھی معاملہ بگڑتا ہے خود بخود عبادت متاثر ہوتی ہے کمائی ہے اس کی کمائی جب متاثر ہوئی تو عبادت کی لذت ختم ہوئی اس لیے کہ کمانا یہ معاملات کا دین ہے لین دین اسی لیے بڑی تاکید کے ساتھ کہا کلو من الطیبات واعملوا صالحا پاک چیزیں کھاؤ پاک اعمال کرو پاک چیزیں کھائیں گے تو پاک اعمال نکلیں گے حرام غذا اندر اترتی ہے تو جسم کے اعضا بے قابو ہو جاتے ہیں حرام غذا اندر اترتی ہے تو جسم کے اعضا خود بخود بے قابو ہو جاتے ہیں زبان بے قابو آنکھیں بے قابو تو جب معاملات میں جب بگاڑ آتا ہے تو اس کے اثرات عبادات پر پڑتے ہیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بنوں جو مانگوں وہ قبول ہو جائے جو مانگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام سے بچو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی تو معاملات کے بگاڑ کا اثر اس کی عبادت پر پڑتا ہے معاشرت کے بگاڑ کا اثر دلوں پر پڑتا ہے. معاملات بگڑے تو عبادت متاثر ہوئی، معاشرت بگڑی تو دل متاثر ہوئے، دل بگڑے، اور جب دل بگڑا پورے اعضا بگڑے. اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اس حدیث کو محدثین نے عماد الدین کہا. یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورے اعضاء صحیح ہوتے ہیں، جب اس میں بگاڑ آتا ہے تو پورے اعضاء میں بگاڑ آتا ہے. تو اس حدیث کو محدثین نے عماد الدین کہا کہ یہ دین کا ستون ہے. بڑی اہم حدیث بتائی. تو معاشرت کے اندر بگاڑ ہے تو خود بخود آدمی کا دل متاثر ہوگا، آدمی کا دل متاثر ہوا تو اس کے اعضاء پہ اثر پڑا، لہذا سارا کا سارا بگاڑ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیت میں نے پڑھی اس میں تین باتوں سے ممانعت فرمائی. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے، کوئی مرد کسی مرد کا ٹھٹا نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کی توہین نہ کرے، کوئی مرد کسی مرد کی تذلیل نہ کرے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، کیا خبر ہے کہ اللہ کے نزدیک جس پر تم ہنس رہے ہو وہ تم سے بڑا درجہ رکھتا ہے. الگ الگ بتا رہے، عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ. ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت پہ نہ ہنسے، کوئی عورت کسی عورت کی توہین نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اس کا تمسخر نہ اڑائے، اس کا استہزاء نہ کرے. کیوں؟ عسى ان یکن خیرا منہن، کیا خبر ہے کہ جس پہ ہنسا جا رہا، جس کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہنسنے والے سے بڑا ہو. تمسخر کہتے ہیں کسی شخص کی توہین کے لیے، یا اس کی تذلیل کے لیے، یا اس کے مذاق کے لیے، اس کے استہزاء اور تمسخر کے لیے، اس کی زندگی کے کسی عیب کو، یا اس کے بدن کے کسی عیب کو، یا اس کے چہرے کے کسی عیب کو بنا کر اس پر ہنسا جائے، اس کا نام ہے تمسخر. اور اس آیت میں اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ معاشرت کے درجے میں حرام ہے، شعبے معاشرت میں یہ حرام ہے. اس لیے کہ یہ بنیادیں نہیں ہیں. کسی کے بدن میں کسی قسم کی کمی ہونا، کسی کے جسم میں کسی قسم کا کمی ہونا، کسی کی زندگی، ظاہری زندگی کے اندر کسی چیز کا کم ہونا، یہ بنیاد نہیں ہے. اللہ کے نزدیک قبولیت کی جو بنیادیں ہیں وہ ایمان اور اخلاص ہے، اور یہ دلوں کے اندر اتری ہوئی رہتی ہے. یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں. وہ کیا پتا ہے کہ اخلاص اور ایمان کے بارے میں تم سے بڑھ گئے ہوں، لہذا کوئی کسی کی تذلیل نہ کرے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں، اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں، مجھے خوف ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے پکڑ نہ آ جائے. حضرات صحابہ اکرام، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اتنا اہتمام. یہاں تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تذلیل نہ کرے، توہین نہ کرے، اس کے رنگ، اس کے نسل، اس کے علاقہ، اور اس کے خاندان، اور اس کے کسی عیب کو بنیاد بنا کر. بڑی محرومی کی بات ہے، حتیٰ کہ بعض وقت یہ ایمان سے بھی محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے. حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، سارے کے سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کچھ ضرورت کے لیے چلے گئے، یمن کے رہنے والے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو چلنا چاہیے عرفات سے مزدلفہ کی طرف، بہت دیر ہو گئی. جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو جب آتے دیکھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حبشہ کی تھی، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ ان کے رنگ پر ان کا رنگ ماں کے رنگ سے متاثر تھا. دیکھنے میں چہرے پر کالا رنگ تھا. تو یمن جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی، جس کا انتظار تھا وہ کام ہو گیا، چلو. تو یمن والے دیکھے کہ ایک کالے آدمی کی انتظاری اور اتنی اہمیت کے ساتھ، سب کے سب کہنے لگے الہذا الاسود حبسنا، اس کالے کی وجہ سے ہمیں روکے رکھا، اس کالے آدمی کی وجہ سے ہمیں روکے رکھا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جتنے لوگ حضرت اسامہ کی توہین کیے سب کے سب مرتد ہو گئے، سب کے سب مرتد. اور حضرت عروہ نے بتایا کہ ان کے ارتداد کا سبب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی توہین ہے. کیا خبر ہے کہ اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہو، لہذا کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. دو باتیں ہیں، ایک ہے مزاح، ایک ہے مذاق، دونوں میں فرق ہے. مزاح کہتے ہیں جس میں خوش طبعی ہو، سامنے والے کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایذا رسانی نہ ہو، مقصود ایذا رسانی نہ ہو، ایسی باتیں کہنا جو جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والا خوش ہو جائے اور اس کے دل کو تکلیف بھی نہ ہو. اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت احدا اکثر من مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مزاح کرتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور کو نہیں دیکھا، اتنی خوش طبعی تھی آپ کی. جو واقعات ہیں مختص، بہت سے واقعات احادیث کے اندر. ایک بڑھیا آئی، کیا جنت ہمیں ملے گی؟ آپ نے کہا بڑھیا تو جنت میں نہیں جائیں گی، رونے لگی. آپ نے فرمایا روتی کیوں ہے، جوان بن کے جائے گی، جوان بن کے جائے گی، خوش ہو گئی. آپ نے مزاح کیا. ایک صحابی کو پکارا یا ذل اذنین، اے دو کان والے، کان تو دو ہی ہوتے ہیں، یا ذل اذنین. بچے سے کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کیا ہو گیا تمہارا وہ چھوٹا سا چوزا. ایسی روایات میں بڑی کثرت سے ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول ہمیں اونٹ دیجئے. کہا نہیں اونٹ نہیں ملے گا، اونٹ کا بچہ ملے گا. وہ کہنے لگے کیسے کام چلاؤں اونٹ کے بچے سے، مجھے اونٹ چاہیے. بھائی اونٹ ہی لے لو، لیکن وہ تو کسی نہ کسی کا بچہ ہوگا. تو مزاح اس میں نہ سامنے والے کی تذلیل، نہ سامنے والے کے دل کو تکلیف مقصود، لیکن مذاق جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچانا مقصود ہوتا ہے. اور اس آیت میں اس مذاق سے منع کیا گیا جس کو عربی میں فخر کہتے ہیں. لا يسخر قوم من قوم، کہ کوئی کسی کا ٹھٹا نہ اڑائے، کوئی کسی پر نہ ہنسے، باتوں کو بنا کر اشارے سے کسی بھی طرح. مسلمان ہے، مسلمان کا احترام کلمے کا احترام ہے، مومن کی عزت ایمان کی عزت ہے، مومن کی بے حرمتی ایمان کی بے حرمتی ہے. لہذا ایمان والے کی حرمت اور اس کی عظمت بتائی کہ اللہ کا بندہ ہے، لہذا اس کا احترام اور اس کا اکرام کیا جائے. ہر مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے الگ الگ وضاحت سے بتایا. دوسری بات، ولا تلمزوا انفسکم، دوسرا جملہ ہے اس آیت کا، ولا تلمزوا انفسکم، کسی کے عیب مت تلاش کرو، کسی کے عیب کو نکال کر ظاہر مت کرو، کسی کے عیب کو نکال کر اس پر تانا مت دو. مومن کا یہ کام ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی عیب آتا ہے تو اس عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے. ہے بڑا مشکل کام، کوئی کسی بھائی کا کوئی عیب سامنے آ جائے، کوئی کسی قسم کی کمزوری سامنے آ جائے، نظر انداز کر دے، اس پر پردہ ڈال دے. اللہ ستار ہے، اس نے ہم پر ستاری کا معاملہ کیا. ستار کہتے ہیں چھپانے والا بہت زیادہ. اگر ہمارے اندر کو ظاہر کر دے کوئی ہمیں منہ لگانے کے قابل نہ رہے, پاس بیٹھنے کے قابل نہ رہے, اندرون اتنا بگڑا ہوا, اندرون اتنا سڑا ہوا, لیکن اللہ کی صفت ستاریت کا یہ مظاہرہ ہے کہ ہر ایک کی برائیاں اللہ نے چھپا دی ہیں. لہذا اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کسی قسم کی کسی بھائی کی کوئی کمی کوئی عیب سامنے آ جائے اس کو پردہ ڈال دو, کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ عورتن فسترها کان کمن احیا موعودا. من رآ عورتن, کسی شخص نے اپنے بھائی کے کسی عیب کو دیکھا, فسترها اس پر پردہ ڈال دیا چھپا دیا. ایک ہی کام کرنا ہے, بھائی کے عیب کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, نئی کام جو نہیں کرنے کا کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کے عیب کو دیکھ کے کرنا ہے کچھ کام, اس کے عیب کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو کیا ملے گا؟ کان کمن احیا موعودا, اس شخص کا درجہ اس آدمی کے برابر ہے جس نے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اس کی جان بچا لی. زندہ دفن ہونے والی بچی کی جان بچا لی. کان کمن احیا موعودا, جس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا اس نے جا کر اس کی جان بچائی, ایسا درجہ. اس لیے کہ جب کسی کا عیب ظاہر ہوتا ہے, کسی شریف آدمی کا کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے, وہ مارے شرم کے مردہ ہو جاتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اس عیب کے ظاہر ہونے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا, اتنی رسوائی مجھے دیکھنی پڑ رہی ہے. اور اس کا عیب اگر چھپائے تو گویا اس کی شرمندگی, اس کو شرمندگی سے بچانا ہے, اور وہ شرمندگی جو اس کے لیے موت کے برابر ہے. اس شرمندگی سے بچایا جا رہا ہے اس کے عیب کو چھپا کر, جو شرمندگی اس کے لیے موت کے برابر ہے. اسی لیے گویا اس کے عیب کو چھپانا گویا اس کے لیے جان بخشنا ہے. صاف کہہ دیا. لہذا ایک ہی کام, کسی بھائی کا کوئی عیب سامنے آ جائے اس پہ پردہ ڈال دو, چھپا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کچھ بدبو محسوس ہوئی. کتنا عجیب واقعہ دیکھیں, بدبو محسوس ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا جس کا بھی وضو ٹوٹا ہے وہ وضو کر لے. اتنی بڑی مجلس میں جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ کیسے اٹھے گا, مارے شرم کے بیٹھا رہا. ایک صحابی پڑوس میں بیٹھے, کہنے لگے امیر المؤمنین اجازت ہو تو ایک بات عرض کر دوں. کہنے لگے ضرور عرض کر دیں, ہم سب مل کے وضو کر لیں, ہم سب مل کے وضو کر لیں, ہمارا وضو بھی نور نالا نور ہو جائے گا, اور جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ بھی با وضو ہو جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا جاہلیت میں بھی تم سردار تھے, اسلام لانے کے بعد بھی تم سردار ہو. تمہاری سوچ ہی ایسی ہے. یہ بڑی زہریلی بیماریاں ہیں, بڑی خطرناک بیماری, اپنے عیب کو نہ دیکھنا, اپنے بھائیوں کے عیب کے پیچھے پڑنا. کہ آدمی کو اپنے آنکھوں کا شہتیر نظر نہ آئے اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کنکری نظر آ جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال دے کر بتائی کہ ایسا ہے کہ کسی آدمی کے جسم پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہیں اور وہ ملامت کر رہا ہے ایسے آدمی کے جسم پر جس کے بدن پر مکھی بیٹھی ہے. خود کے جسم پہ سانپ اور بچھو لپٹا ہوا ہے اور وہ ملامت کر رہا ہے ایسے آدمی پر جس کے جسم پر مکھی بیٹھی ہے. بھائی مکھی اڑاؤ, دیکھو گندی ہے. دونوں گناہ ہیں, اپنے عیب کو نہ دیکھنا یہ بھی گناہ, اور دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنا یہ بھی گناہ. دونوں بڑے زہریلے گناہ. پردہ پوش, پردہ چاک کرنا. اس لیے حدیث میں آتا ہے مومن کون ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن, المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن اپنے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں آئینے کی طرح ہے. اور آئینے کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے عیوب کو اپنے کو بتاتا ہے. ہمارے عیوب ہمیں بتاتا ہے, دوسروں کو نہیں بتاتا. ہم جا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ہمارے سارے کے سارے عیوب, ہماری اچھائیاں, ہماری کمیاں, ہمارے سارے کے سارے وہ آئینہ بتاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آئینہ دوسرے کو بتائے گا ہم وہاں سے ہٹنے کے بعد کہ بھی فلاں صاحب آئے تھے وہ ہم کے یہ سارے عیوب ہیں. مثال دے کے بتا رہے کہ مومن آئینے کی طرح ہے, لہذا اگر کوئی مومن کسی کے اندر کوئی کمی دیکھے تو اس کو جا کر بتائے, دوسروں کو جا کر نہ بتائے. جس کے اندر کوئی کمی ہے اس کو جا کر بتائے, یہ نہیں کہ دوسروں کو. ایسے دوست کے بارے میں پناہ مانگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاہا. اے اللہ, میں ایسے مکار دوست سے پناہ مانگتا ہوں. کیسا دوست؟ جس کی آنکھیں میری عیوب کے جس کی آنکھیں میرے عیوب کے پیچھے لگی ہوئی اور جس کا قلب میرے ٹوہ میں لگا ہوا. ان رہا حسنتا دفنہا, اگر اچھائی دیکھتا ہے تو اس اچھائی کو دفن کر دیتا ہے. وہ ان رہا سیئتا اذاہا, برائی دیکھتا ہے تو پھیلاتا پھرتا ہے. آئینے کا کام یہی ہے کہ خود کی بیماریاں خود کو بتاتا ہے, دوسروں کو نہیں بتاتا. اور دوسری بات, اس حدیث میں علماء نے یہ بھی لکھی کہ آئینے کا یہ بھی کام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو دوسرے مومن سے آئینے سے تو تشبیہ دی ہے. اس میں غور کرنے کی بات ہے, جب آئینہ آدمی کو اس کے عیوب بتاتا ہے تو آدمی آئینے پر ناراض نہیں ہوتا, مارتا نہیں, پھوڑ دیتا نہیں کہ بھئی یہ کیوں بتایا تو نے. کوئی آدمی بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے, ہو سکے تو پاکٹ میں بھی رکھتا ہے یا سفر میں بھی ساتھ لے کے پھرتا ہے, یہ میرا محسن ہے, میرے عیوب کو بتانے والا ہے. بالکل اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں آئینے کی طرح ہے. کوئی اگر آ کر یہ بتا دے تمہاری نماز میں یہ کمزوری, تمہارے ذکر میں یہ کمزوری, تمہارے معاشرت میں یہ کمزوری, تمہارے التحیات میں یہ کمزوری, تمہارے معاملہ جاؤ معلوم ہے سب, ایسا نہیں. آئینے کو ایسا کوئی نہیں بولتے, بلکہ اس کا احسان سمجھتے ہیں, بلکہ اس کا احسان سمجھ کے اس کو لیتے ہیں. ہاں, طریقے الگ الگ ہیں, طریقے الگ الگ ہیں. کوئی بہتر سے بہتر طریقے سے حکمت کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ نصیحت بہترین طریقے سے بتاتا ہے, کوئی ہے بیٹھنگے طریقے سے بھی کہتا ہے, بھئی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ, پیر ایسا رکھنا چاہیے ایسے, سجدے میں دو بھی پیر اٹھا دیتے ہیں, کھڑے ہو کے جو ہے ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر, کیا ہے یہ؟ کسی کا طریقہ بے ڈھنگا پن ہوتا ہے. اگر کوئی بے ڈھنگے طریقے پن سے بھی بتائے تب بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری کمی کو بتا دیا, اس نے ہماری کمی کو بتایا. اور واقعی آدمی سوچے کہ میں اپنے اندر سے پاکی, اپنے اندر کے عیوب کو صاف کروں تو اس کا بھی احسان سمجھے گا. تیسری بات علماء نے یہ بھی لکھی, جہاں اس حدیث میں فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے حق میں آئینہ ہے, مومن جو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کو آئینے سے تشبیہ دی, غلطی بتانے والے کو, عیوب کے بتانے والے کو آئینے سے تشبیہ دی. آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جتنا چہرے پہ دھبے ہوتے ہیں وہی بتاتا ہے, نہ کمی کرتا ہے نہ مبالغہ کرتا ہے, نہ بڑا چڑھا کے بولتا ہے دکھاتا ہے, نہ یہ نہیں کہ نہ ملامت کرتا ہے کیسے لگا, کہاں لگا, کیوں لگا, کب لگا, کوئی آئینہ ایسا نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں کہ مومن جو غلطی بتانے والا ہے وہ بالکل آئینے کی طرح ہے, آئینہ جس طرح جو ہے وہ بتائے گا. بالکل اسی طرح ایک مومن جب کسی کے اندر غلطی دیکھے اتنا ہی بتائے, نہ کم کر کے, نہ مبالغہ کر کے, نہ ملامت کر کے, نہ مجمع میں لوگوں سے کہہ کر اس کو ذلیل و رسوا کر کے بتائے. اس لیے کہ اس کی ذلت اور رسوائی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ذلیل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو بڑی مختصر سی حدیث ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں آئینہ ہے. آئینے کی خاصیت اس اپنی برائیوں کو اپنی کمی کو ہمیں ہی بتاتا ہے, دوسروں کو نہیں بتاتا. لہذا اگر کبھی ہمیں کسی کے عیوب سامنے آ جائے, ہمدردی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اگر اس سے کہا جائے تو وہ مان لے گا. ہاں, اگر آدمی کے اندر نفسانیت ہے, آدمی کے اندر اسے ذلیل کرنے کا ارادہ ہے تو بس وہ تو دوسروں کو کہتا پھرے گا، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے. تو دو باتیں اس روایت میں فرمائی، دو باتیں اس آیت میں ہو گئی. ایک تو ہے کسی کا ٹھٹا نہ ہوا ہے، دوسری بات کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے، اور تیسری بات وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے القاب سے نہ پکاریں. اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے آپس میں پکارنے کا جو طریقہ ہے وہ بہترین القاب سے پکاریں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو عتیق کہا، حضرت عمر کو فاروق کہا، حضرت خالد کو، حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کہا، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کہا. بہتر سے بہترین القاب سے پکارے. ولا تنابزوا بالالقاب، ایسے القاب سے نہ پکارو کہ جس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچے. یہ بھی معاشرت کا ایک ادب، یہ بھی ایک معاشرے کا ادب. ایک صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی برا کام کر لیا اور اس نے توبہ بھی کر لی، ہو گیا اس کا اللہ کا معاملہ ختم، لیکن توبہ کرنے کے بعد کوئی اس کو اس گناہ کی طرف منسوب کر کے نہ پکارے، یہ ہے ولا تنابزوا بالالقاب. ایک آدمی نے چوری کی، پھر اس نے توبہ کر لیا، زندگی بھر وہ چور ہے، اے چور کہاں بھی ہے چور ہے دیکھو. ایک آدمی نے شراب پی، پھر توبہ کر لیا، ہو گیا اس کا معاملہ صاف، لیکن زندگی بھر کے لیے وہ شرابی ہمیشہ، یہ تو شرابی ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو فلاں ہے. توبہ کر چکا ہے لیکن اس کو اس برائی کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلاتا ہے، کسی کو کوئی گناہ سے عار دلاتا ہے، عار دلانے کا مطلب یہی ہے اوئے تو وہ ہے، تو وہ ہے، تو وہ ہے، حالانکہ اس کا معاملہ صاف ہو چکا ہے. حدیث میں فرمایا لم یمت، موت نہیں آئے گی جب تک کہ خود وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو، خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. ایک اور حدیث میں آیا، اس میں فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلائے اور وہ مسلمان اس گناہ سے توبہ کر چکا ہو، اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ذمے میں لے لیا کہ اس گناہ میں مبتلا کر کے اس کو دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑے گا. کتنی بڑی خطرناک. اسی لیے صاحب ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب نہیں، اپنے بھائیوں کو پکارنا ہے سیدھے سیدھے القاب سے، ایسے الفاظ کہ اس کو ٹھیس نہ پہنچے. بعض الفاظ ایسے ہیں، بعض القاب ایسے ہیں کہ آدمی کے ساتھ ایسے جڑ گئے ہیں کہ بغیر اس کے پہچانا ہی نہیں جاتا، ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ اگرچہ برے ہیں القاب، لیکن آدمی کے ساتھ ایسے جڑ چکے ہیں، ایسے جڑ چکے ہیں کہ آدمی کو اگر اس کے بغیر بولو تو کون ہے، جب تک وہ نام نہ لے یا پہچانا ہی نہیں جاتا. محدثین میں بھی ایسے بہت ہیں، کسی کو آمش کہا گیا، کسی کو آرج کہا گیا، اندھا، لنگڑا، احدب کہا گیا، آرج، ایسے سارے محدثین کے نام ہیں، لیکن جب تک محدث کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ یہ نام نہ لیا جائے ان کو پہچانا ہی نہیں جاتا. جیسے آج بھی ہے ادھر مرچی بشیر، آلو فیاض، پتہ نہیں کیا کیا ہے. فیاض کون فیاض معلوم نہیں، بشیر کون بشیر معلوم نہیں، جب تک وہ مرچی نہیں لگائے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا. وہ مجبور ہے، علماء نے کہا ہے کہ ایسے ایسا ایسا کہنا جائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو بہترین بہترین ناموں سے پکارا. یہ تین باتیں پہلی آیت میں بتائیں، اور دوسری آیت میں بھی اللہ نے تین باتوں سے روکا ہے. سب سے پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. یہ تین باتیں ہیں معاشرت کے تعلق سے، رہن سہن کے تعلق سے. سب سے پہلی بات، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہیں. تحقیق ضروری ہے کہ کون سے گمان گناہ ہیں تاکہ اس سے بچا جائے، لیکن آپ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ نہیں ہیں، لیکن بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں. آدمی تحقیق کرے کہ وہ گمان کون سے ہیں جس پہ گناہ ملتا ہے،
جس کو بدگمانی کہا گیا. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ اپنے ساتھی کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے اپنی رائے قائم کرنا, صاف کہہ دینا یہ تو بالکل جو ہے تہمت ہے. بغیر کسی دلیل کے اپنی رائے, میری تھنکنگ یہ ہے, میرا سوچ یہ ہے, میں ایسا سمجھتا ہوں. بعض لوگوں کی سوچ بڑی اونچی ہوتی ہے, اتنی اونچی ہوتی ہے کہ بس جیسے گاؤں میں جو ہے نا وہ گوبر کی جو لید ترتیب سے لوگ لگاتے ہیں سوکھنے کے لیے, ایک بہت ہی کیا بولتے ہیں فلسفی گیا کھڑ کے دیکھ رہا تھا, گاؤں والے نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں, کہا نہیں گائے نے کس ترتیب سے اپنی ضرورت پوری کی ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں. یہ بعض لوگوں کی سوچ اتنی اوپر ہوتی ہے اتنی, ہاں گاؤں والے نے کہا دیکھتے رہو ہم جا رہے ہیں, اتنی سوچ وہ عالی ہوتی ہے. بازگمان ایسے ہوتے ہیں بغیر کسی دلیل کے رائے قائم کرنا. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ اتنا روتے تھے ایک عورت پڑوس کی گھر آئی اور آ کر جہاں وہ نماز پڑھتے بیٹھ گئی, ہاتھ جیسے رکھا تو کچھ گیلا پن محسوس ہوا, کچھ گیلا پن. ان کی بیوی سے کہنے لگی کہ بچے نے پیشاب کر دیا, اور ان کی بیوی کہنے لگی بچے کا پیشاب نہیں ہے, یہ تو امام اوزائی کے آنسو ہیں. اور امام اوزائی کے آنسو کو بچے کا پیشاب سمجھ لیا عورت, بغیر کسی دلیل کے اپنی رائے قائم کرنا سب سے بڑی بدگمانی اللہ کے ساتھ ہے. یہ سب سے بڑی حرام ہے, سب سے حرام اللہ کے ساتھ بدگمانی کہ اللہ پتہ نہیں مجھے عذاب دے گا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا یا نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دے گا, یہ ایسی بدگمانی. اور آدمی کے ساتھ اللہ کا برتاؤ بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا بندہ اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے. اسی لیے اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے اللہ کے ساتھ نیک گمان فرض ہے, بدگمانی حرام ہے. نیک گمان کرے, اللہ بڑا رحیم ہے کریم ہے وہ معاف کرے گا. اور اسی طرح اس کے بندوں کے ساتھ بھی اچھے گمان سے پیش آنا چاہیے. جب تک کوئی دلیل صاف سامنے نہ آ جائے اس وقت تک اپنے بھائی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی قطعی فیصلہ طے نہ کریں, اس لیے کہ شیطان کے دلوں میں آنے کا راستہ ایک راستہ ہے بدگمانی کا, اس کو وہیں پر روک دیا جائے, اندر آنے ہی نہ دیا جائے. شیطان جو دلوں میں آ کے فتنہ مچاتا ہے, چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو, چاہے دوستوں کے درمیان ہو, چاہے رشتہ داروں کے درمیان, اس کا ایک مضبوط راستہ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ وہ بدگمانی کا راستہ ہے, اس کو روک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آئی, جب واپس جانے لگی دروازے تک آپ آئے, دو صحابہ ادھر سے آ رہے تھے, آپ نے اعلان کر دیا, زور سے کہا بھائی رک جاؤ تھوڑی دیر تاکہ یہ چلی جائیں. جب وہ چلی گئی تو ان کو بلایا, جب وہ آئے تو ان سے کہا یہ میری بیوی صفیہ تھی رضی اللہ عنہا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کے بارے میں ایسی بدگمانی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, شیطان انسان کے رگوں میں خون میں ایسے دوڑتا ہے, شیطان رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے. وہیں روک دیا, نبی کے ساتھ کوئی کون بدگمانی کرے گا. لیکن آپ نے ایک سنت بتائی کہ کبھی قریب اگر ایسا موقع آ جائے بدگمانی کا تو فوراً جو ہے بتا دیا جائے, صاف کر دیا جائے. یہ ترتیب ہے, بدگمانی اگر نہ روکیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ سب سے پہلے آدمی بدگمان ہوگا, پھر جو ہے اس کی برائیاں سامنے آئیں گی, اچھائیاں اس کے ختم ہو جائیں گی. جب آدمی بدگمان ہوتا ہے تو اس کی میٹھی بھی کڑوی ہوتی ہے, جب آدمی کسی سے نیک گمان ہوتا ہے تو اس کی کڑوی بھی میٹھی لگتی ہے, اس لیے کہ حسن ظن ہے جو بولے ہاں. لیکن جب بدگمانی شروع ہو گئی اس کی میٹھی میٹھی بھی کڑوی لگے گی, لہذا اس کی اچھائیوں پہ پردہ پڑے گا اور اس کی برائیاں سامنے آتی رہیں گی, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ غیبت شروع ہوگی. اسی ترتیب سے اللہ نے اس آیت میں بتایا کہ دیکھو سب سے پہلے بدگمانی ہوگی, اس کو روکا, اس سے نہ بچو گے تو ولا تجسسو, اس کے عیوب کو تلاش کرو گے, پھر اس کے بعد ولا یغتب. اس آیت میں اللہ نے اسی ترتیب سے بتایا, لہذا پہلے ہی وہی کچل دینا چاہیے شیطان کے اس عمل کو کہ بدگمانی دل میں پیدا ہی نہ ہو. بدگمانی دل کے اندر پیدا ہی نہ ہو. لہذا سب سے بڑا گناہ کہ بدگمانی. اس کے بعد ولا تجسسو کسی کا بھید مت ٹٹولو, کسی کا بھید مت ٹٹولو. بھید ٹٹولنا کیا ہے؟ کسی کے پیچھے مت پڑو, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے, کس کے ساتھ مل رہا ہے, کس شام کہاں جا رہا ہے, صبح کو کہاں جا رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے, وہ ایک فون لائن اٹھا کے اس سے کیا بات ہو رہی ہے, ہاں سویا ہوا ہے, ہاں بس سوتا ہوا بنا کر اس کی پوری باتیں سن رہا ہے, یا نظر ادھر ہے, کان ادھر ہے, یہ ساری باتیں کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تغتابو, کسی کی غیبت نہ کرو. ولا تتبعوا عوراتهم, ولا تتبعوا عوراتهم, من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. ہاں بڑی سخت بات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے پیچھے مت لگو, کسی کے توہ میں مت لگو. اگر تم کسی کے پیچھے لگو گے تو اللہ تمہارے پیچھے لگے گا. جب اللہ تمہارے پیچھے لگے گا یفضحہ ولو فی بیتہ, گھر بیٹھے رسوا کر کے چھوڑے گا اگر تم چار دیواری میں بھی رہو. وہ اگر لگ جائے تو کیا ہوگا مسئلہ؟ ہم اس کے بندوں کے پیچھے نہیں لگ رہے ہیں, اس کے بندوں کے پیچھے لگیں گے تو وہ ہمارے پیچھے لگے گا. لہذا توہ نہیں. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, یہ ساری باتیں شریعت اس لیے بتا رہی ہے, شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں خوشگوار زندگی ہو. معاشرت اسی کو کہتے ہیں, رہن سہن, ملنا بیٹھنا, اٹھنا جڑنا, یہ خوشگوار ہو, آپس کا احترام باقی رہے, آپس کی محبتیں باقی رہیں. یہی مقصد ہے شریعت نے یہ سارے کے سارے کاموں کو حرام قرار دیا, اور ہر اس چیز کو حرام قرار دیا جس سے انسان کی بے عزتی ہوتی ہے, اور آپس کی خوشگواریاں اور آپس کی نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں, آپس کی ناگواریاں جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں شریعت نے ان سب کو حرام. دیکھیں جاسوسی کو, تجسس کو, غیبت کو, جھوٹ کو, چغل خوری کو, بدگمانی کو, عیب جوئی کو, یہ ساری کی ساری جو فہرست ہے یہ وہ ہے جو ہمارے آپس کے تعلقات کو ناگوار کر دیتی ہے. سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے وہ غیبت ہے, سب سے بڑی. بڑے اہتمام سے آگے بتایا ولا يغتب بعضكم بعضا, اور اس کا اثر بھی بتایا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه, کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں. فكرهتموه, اس کو تم ناپسند کرتے ہو تو اس کو بھی ناپسند کرو, اس کو بھی ناپسند کرو. انسان کے گوشت کو حرام اسی لیے اللہ نے قرار دیا اس کی عزت اور اس کی حرمت کی بنیاد پر. جو جو چیز انسان کی عزت اور حرمت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ بھی اسی لیے حرام ہے. انسان کا گوشت اسی لیے حرام ہے کہ یہ عزت والا ہے, احترام والا ہے, اور جو جو چیز اس کی عزت کو, اس کی آبرو کو نقصان پہنچائے شریعت نے اس کو بھی اسی لیے حرام قرار دیا. غیبت اسی لیے حرام ہے. سب سے بڑا نقصان غیبت کا, نقد کیش فوراً دل آپس میں پھٹتے ہیں. حدیث نے بتایا غیبت ہوگی پیٹ پیچھے فوراً اللہ تعالیٰ دونوں کے قلوب کو بدل دیتے ہیں. کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, الغیبت اشد من الزنا, بدکاری سے ہر آدمی ڈرتا ہے, 99% طبقہ اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتا ہے. جو بات آپ نے بتائی وہی یہ بھی بتائی کہ غیبت اس سے بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے بڑی خطرناک چیز. یہ زہر آلود مٹھائی ہے, زہر میں ڈوبی ہوئی مٹھائی ہے. دیکھیں ہماری مجلسیں, ہماری گفتگو کتنا اس سے خالی ہے. اگر ٹوکا جائے, ارے میں تو جھوٹ بول رہا ہوں, میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں, میں تو منہ پہ کہوں گا, وہ ان کے پاس جھوٹ ہی غیبت ہے. تعلمون من الغیبہ, جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اللہ ورسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت وہ ہے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بتائیں. صحابہ نے کہا اگر وہ برائی اس کے اندر ہو وہی تو غیبت ہے, ورنہ وہ بہتان ہے. وہی تو حتیٰ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفصیل کی کہ غیبت صرف زبان سے نہیں ہے، غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، قلم سے بھی ہوتی ہے، اشارے سے بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی کے گھر جائے، گھر جا کر واپس آئے، اس کے سواری یا اس کے غلام یا اس کے گھر کی کسی چیز کو عیب بتائے تو وہ بھی غیبت میں شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ ابو بکر اور عمر کو بلا لو، کھانا کھانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی کہا بھیجا کہ اپنے دانتوں کا خلال کرو، تم نے گوشت کھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر اور عمر نے فرمایا، ہم نے تو گوشت کہاں کھایا ہے. بعض چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دی جاتی ہیں، کھول دی جاتی ہیں. فرمایا تمہارا یہ کہنا کہ غلام بہت زیادہ سوتا ہے، یہ بہت بڑی غیبت ہے، اس کا گوشت میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دانتوں کے درمیان لٹک رہا ہے. صرف اتنا کہنا غلام بہت سوتا ہے، اتنا کہنا غلام بہت سوتا ہے، اس کی غیبت، اس کے اثرات تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں، خلال کرو. اندازہ لگا کتنی بڑی خطرناک، بڑی خطرناک چیز. لیکن شیطان کا ایک داؤ یہ بھی چلتا ہے، بہت سے لوگ ماشاءاللہ غیبت سے بچتے ہیں، عیب جوئی سے بچتے ہیں، لیکن اصلاح کا ایک پہلو ایسا دل میں ڈالتا ہے، ہم تو غیبت نہیں کر رہے، ہم تو کسی کا عیب تلاش نہیں کر رہے، ہم تو بس اس کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. اصلاح کی بات دل میں بٹھائی، اطمینان دل میں ڈال دیا، اب بس شروع، غیبت بھی شروع، عیب جوئی بھی شروع. سبحان اللہ، آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کریں بتا نہیں، ہم آتا ہے اس کے اس پر دیکھ کر، پوری کی پوری بات ہو جاتی ہے، آخر میں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، بڑے خیرخواہ بنے رہے، پورا کا پورا صبح سر سے لے کے پیر تک اس کا گوشت کھایا، اور آخر میں ایک کلمے سے نجات مل جائے گی. لہذا دوستو، یہ غیبت یہ اندر کو آگ لگانے والی چیز ہے. دین کی ظاہری شکلیں باقی رہیں گی، اندر کی حقیقت ختم ہو جائے گی ان چیزوں سے. نماز باقی، دعا باقی، تلاوت باقی، یہ جتنے عیوب اللہ تعالیٰ نے بتائے، ان عیوب سے اندر کی جان ختم ہو جائے گی، ظاہری شکلیں باقی رہیں گی، اندر جو ہے ایک آگ لگ کے سب کو تباہ کر دے گی. لہذا اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک صاف کرنا ہے. بدگمانی ہو، غیبت ہو، عیب جوئی ہو، کسی کا بھید ٹٹولنا ہو. اسی لیے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا بنی، اے بیٹے، اگر تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے، کتنے بہترین لفظ فرمایا، اے بیٹے اگر تو اس بات کی قدرت رکھتا ہے، کیا قدرت، صبح اس حال میں کر لے کہ تیرا دل سارے چیزوں سے پاک صاف ہو تو کر لے، یہ میری سب سے محبوب سنت ہے. اگر تو اس حال اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ شام اس حال میں کرے کہ تیرا دل سارے کے سارے لوگوں سے پاک ہو، کر لے، یہ میری محبوب سنت ہے. یہ دل کے اندر سے ساری چیزیں نکلیں گی تو سب آئے گا، پہلے ہی دل بھرا ہوا ہے تو کیا آئے گا. یہ دل کے اندر سے جب نکلے گا، ہدایت آئے گی، اخلاص آئے گا، ایمان آئے گا، تقوی آئے گا. لہذا دوستو، اس دل کی صفائی ان چیزوں سے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد دل کو ایسے چمکاتے ہیں، ایسے چمکاتے ہیں کہ بس وہ دل ہدایت کا ایک نمونہ بنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ جو ہے دیوار سے ٹیک لے کر بیٹھ گئے، کھجور کا کوئی برتن ان کے پاس لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کھجور تقسیم کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک کھجور تقسیم کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواب میں وہ کھجور کو کھایا تو اتنی لذت، اتنا لذیذ، فوراً دل میں بات آئی کہ ایک اور مانگو، ایک اور مانگو. اتنا بہترین تھا، لیکن نیند بیدار ہو گئے، آنکھ کھل گئی، دیکھا تو فجر کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. فوراً نماز کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں فجر کی نماز میں آپ نے پڑھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی فجر کی نماز میں وہی صورتیں پڑھی. جس حیثیت کے ساتھ آپ دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے اسی حیثیت کے ساتھ حضرت عمر بھی بیٹھے, اسی حیثیت کے ساتھ. پھر جس طرح کھجور کا تحفہ, کھجور کا جو برتن آپ کی خدمت میں لایا گیا, وہی برتن اسی نمونے کا آپ کی خدمت میں بھی لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی ترتیب پر جس طرح رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اسی ترتیب پر تقسیم کی. دل میں حضرت علی کے بات آئی, حضرت علی خود کہتے ہیں جو لذت میں نے رات میں محسوس کی تھی وہی لذت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو ملا تھا کھجور اس میں وہی لذت تھی. دل میں خیال آیا کہ ایک اور مانگوں, اور مانگوں. حضرت عمر نے کہا علی رات کو تو ایک ہی ملی تھی, رات کو تو ایک ہی ملی تھی, یہ کیا ہے؟ یہ صفائی قلوب ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جس کا دل پاک ہوتا ہے سارے کے سارے گندگیوں سے اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر ہدایت کو, اخلاص کو, ایمان کو اتارتے ہیں, وہ دل جو ہے بس صاف صاف. یہ صفائی قلوب, اور جتنا یہ دل گندا ہوتا ہے ساری کی ساری چیزوں سے کچھ بھی نہیں نظر آتا, اس کو تو اپنی دعا کی بھی لذت نہیں ملتی, اس کو تو اپنی نماز کی لذت بھی نہیں ملتی. دعا مانگنے والا اپنی دعا کی لذت سے محروم ہے, قرآن میں کھڑا نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا نماز کی لذت سے محروم ہے. اس لیے کہ بگاڑ اندرون کا اتنا ہو چکا ہے. اسی لیے بڑی تاکید سے 3 دن پہلے وفات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلایا, جابر اگر تم میری ایک نصیحت یاد رکھ لو, اللہ کے ساتھ نیک گمانی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک گمانی اختیار کر لو, دونوں کے ساتھ اپنے دل کو دونوں کی بدگمانیوں سے پاک صاف کر لو, کتنی بہترین نصیحت آپ نے کی. لہذا دوستو یہ سارے کے سارے معاشرت کے وہ چیزیں ہیں جو معاشرت کے شعبے میں حرام قرار دیے, میں نے 6 بتائے 2 آیتوں کے اندر. لہذا یہ چاہے وہ مذاق ہو یا عیب جوئی ہو یا پھر برے القاب سے پکارنا ہو یا پھر بدگمانی ہو یا کسی کے بھید کو ٹٹولنا ہو یا کسی کی غیبت ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دل کی دنیا کو تباہ کرنے والی, دل کے اندر آگ لگانے والی. اگر یہ چیزیں آ گئی تو دل سے بس دین کی ظاہری شکل رہے گی, نماز رہے گی, دعا رہے گی, روزہ رہے گا, اندر کی لذت سے محروم رہے گا. لہذا اس کو صاف کرنا ہے, جتنا یہ صاف ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس دل کو کھولیں گے, جس کو قرآن میں اللہ نے کہا شرح اللہ صدرہ للاسلام, اللہ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان امراض سے, ان زہریلی بیماریوں سے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صفات کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم انك عفو كريم, اللهم انك عفو كريم, تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين, ربنا ظلمنا أنفسنا, ربنا ظلمنا أنفسنا, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.